الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم کتاب اکمال الشیم شیخ تعالی اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ جس میں سے ہماری اس جمعے کی مجلس پہ پڑھا جا رہا ہے اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھے کہ اس میں جو اللہ نے روحانی تاثیر رکھی ہے جو ایمانی تاثیر رکھی ہے جو ایخانی تاثیر رکھی ہے جو احسانی تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھے کہ ہمارے دل بن جائیں سمر جائیں پاک ہو جائیں صاف ہو جائیں شفاف ہو جائیں نفس کی علائشوں سے پاک بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے یہ قرین بن جاتا ہے یہ دل کے پاس بیٹھا ہوا علائشیں ڈالتا رہتا ہے اس کی علائشوں سے پاک انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے اللہ کے رضات کو شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے اللہ کے نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام یہ ہے اور تصوف سے یہی صفائی مقصود ہے نفس کا تزکیہ بھی یہی ہے. انشاءاللہ اللہ پاک سے مانگیں گے تو اللہ ہماری بھی کامل اصلاح فرما دیں گے. یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو زمانے میں حضرت کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے. یہ باب تو مناجات کا چل رہا ہے حضرت اللہ پاک سے جو باتیں کرتے ہیں جو مناجات کرتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تکمیل کے بعد دل کے بننے کے بعد دل کے سنورنے کے بعد انسان کی اپنی رغبات مختلف ہو جاتی ہیں. اسی ظاہر ہو رہی ہیں باتیں ذرا اونچے درجے کی ہیں کیونکہ وہ جس درجے پر ہیں اس درجے کے اعتبار سے اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں بھی اس کی کوئی صلاحیت کا کوئی ذرہ عطا فرما دے جس کو تمنا کرنے والا ہی بنا دے. فرماتے ہیں الہی اصل تو عربی میں ہے جس کا ترجمہ مولا خلیل احمد صارفی نے فرمایا وہ پڑھتے ہیں اس کے بعد اس کی تھوڑی تشریح کی ہے انہیں کے خلیفہ مولانا عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو فرماتے ہیں الہی تو جانتا ہے اگرچہ یقیناً مجھ سے طاعت کی بجاوری پر مداومت نہیں ہوئی لیکن طاعت کی محبت و عزم پر مداومت رہی. یہ اب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھول کے پیش کر رہے ہیں. الہی تو جانتا ہے کہ اگرچہ یقیناً مجھ سے طاعت کی بجا آوری پر مداومت نہیں لیکن طاعت کی محبت و عزم پر مداومت رہی. اس کے فائدے میں مولانا عبداللہ گوہر فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں طاعت کی بجا آوری میں قاصر رہا ہوں اور اس پر ہمیشگی کسی وقت نہیں ہوئی. ہمارا بھی حال ایسا ہی ہے. تو یہ یعنی اپنے اندر کے سارے عیوب اور ساری کمیے خامیے اللہ کے سامنے بالکل کھول کے رکھ رہے ہیں. اے اللہ تو جانتا ہے کہ طاعت کی بجاوری میں قاصر ہے مجھ سے قصور ہوا ہے مجھ سے کمیاں ہوئی ہیں یقیناً ہوئی ہیں اور اس پر ہمیشہ کی کسی وقت نہیں ہوئی کبھی ہوئی کبھی نہیں ہوئی ہمیشہ کی نہیں ہوئی لیکن طاعت کی محبت اور اس کے عزم پر مداومت رہی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک کی اطاعت کی محبت دل میں رہی اور عزم پر کہ میں نے کرنی ہے ہر حال میں کرنی ہے اس پر رہی ہے یہ بھی تیرا فضل ہے ورنہ بہت سے شخص اس سے بھی محروم. یعنی مقام شکر ہے کو خاص رہا ہوں ہمیشگی نہیں رہی لیکن عزم رہا عزم پر مداومت رہی طاعت کی محبت رہی اور یہ بھی تیرا ہی فضل ہے ورنہ بہت سے شخص تو اس پر اس سے بھی محروم ہیں. آگے فرماتے ہیں الہی جب تو قاہر ہے تو میں کیوں کر عزم کروں اور جب تو حکم فرمانے والا تو میں کیسے پختہ عزم نہ کروں. الہی جب تو قاہر ہے تو میں کیوں کر عزم کروں، اور جب تو حکم فرمانے والا ہے تو میں کیسے پختہ عزم نہ کروں؟ اس کے فائدے فرماتے مولانا عبداللہ گوہی رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ جب تو ہر شے پر قادر ہے اور غالب ہے تو میں طاعت کے کرنے اور معاصی چھوڑنے پر کیسے اپنے عزم کو پختہ کروں؟ ممکن ہے کہ میں عزم کو پختہ کروں تو اس کو توڑ ڈال، اور جب طاعت کرنے اور معاصی کو چھوڑنے کے عزم کا حکم فرمانے والا ہے پھر میں کیسے عزم نہ کروں؟ بس میں حیران ہوں کہ کیا کروں، اور تدبیر سے عاجز ہوں کہ نہ کسی بات کا عزم کر سکتا ہوں نہ عزم کو چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ بھی بات ذرا ہمارے عقول سے بالا ہے، تھوڑی سی اونچے درجے کی ہے کہ اے اللہ جب تو ہر شے پر قادر ہے اور غالب ہے تو میں طاعت کے کرنے اور معاصی چھوڑنے پر کیسے اپنے عزم کو پختہ کروں؟ ممکن ہے کہ میں عزم کو پختہ کروں تو توڑ دے، تو اس کو توڑ دے، اور جب طاعت کرنے اور معاصی کے چھوڑنے کے عزم کو حکم فرمانے والا ہے تو کیسے عزم نہ کروں؟ بس میں حیران ہوں کہ کیا کروں، اور تدبیر سے عاجز ہوں کہ نہ کسی بات کا عزم کر سکتا ہوں نہ عزم کو چھوڑ سکتا ہوں، بس مجھ کو سوائے تسلیم اور تجھ پر اعتماد کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی واسطے عارفین کسی شے کا عزم نہیں کرتے اور اپنے معاملے کو تفویض فرماتے ہیں، اسی واسطے کہتے ہیں کہ عارف کا دل ہی نہیں، اس کا کہتے ہیں کہ عمل نہیں کرتے، عمل کرتے رہتے ہیں لیکن یہ دل کے ان کے اندر یہ انقلابات جو آتے جاتے رہتے ہیں یہ اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ الہی آگے فرماتے ہیں، الہی احوال مخلوقات میں میرا تردد تجھ تک پہنچنے میں دوری کو مقتضی ہے، الہی احوالات مخلوقات میں میرا تردد تجھ تک پہنچنے میں دوری کو مقتضی ہے، تو مجھ کو ایسی خدمت پر جو تیری بارگاہ عالی تک پہنچا دے ہمتن مجتمع فرما دے۔ یہ بات بھی ذرا تھوڑی سی، یہ جو کہ باپ سارا ہے ہی ایسا ہے، یہ تھوڑا سا ہماری عقول سے بالا ہے۔ الہی احوال مخلوقات میں میرا تردد تجھ تک پہنچنے میں دوری کو مقتضی ہے، تو مجھ کو ایسی خدمت پر جو تیری بارگاہ عالی تک پہنچا دے ہمتن متوجہ فرما دے۔ اس کے فائدے فرماتے ہیں، اے اللہ مخلوقات کے احوال میں میرا دل بھٹکتا ہے کہ کبھی کسی مخلوق سے تعلق ہوتا ہے اور کبھی کسی سے، اور کبھی مقامات یا مکاشفات کے پیچھے پڑتا ہے کبھی واردات کے، کہ یہ بھی مخلوق ہی ہے۔ اس بھٹکنے نے مجھ کو تیری بارگاہ سے دور کر رکھا ہے۔ اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی اس کی حقیقت نصیب فرما دے۔ اے اللہ مخلوق کے احوال میں میرا دل بھٹکتا ہے کہ کبھی کسی مخلوق تعلق ہوتا ہے اور کبھی کسی سے، یعنی یہ اپنے اندر کے ان جذبات کو، کیفیات کو، احوال کو، انکشافات کو، جو کچھ بھی ہیں اللہ کے سامنے کھول کے رکھ رہے ہیں کہ میرا دل اس لیے بھٹک رہا ہے، کبھی تعلق کسی سے ہو گیا، کبھی کسی سے ہو گیا، کبھی مقامات پر، کبھی مکاشفات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کبھی واردات کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مخلوق ہی تو ہیں، اور اسی بھٹکنے نے مجھے تیری بارگاہ سے دور کر رکھا ہے۔ ان میں پھنس گئے، کیفیات میں پھنس گئے، احوال میں پھنس گئے، مکاشفات میں پھنس گئے، اسی کے اندر، تو یہ بھی انہوں نے تجھ سے مجھے دور رکھا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں، تو مجھ کو ایسی طاعت پر ہمتن جمع کر دے جو تجھ تک پہنچا دے۔ اصل جو غایت ہے کہ میری جو سارے اندر کی پوری کیفیت کا ہوں تجھ پر مجتمع ہو جائیں، جو تجھ تک پہنچا دے، اور میرے قلب کو مخلوقات کے تعلق سے قطع کر دے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی سمجھ عطا فرما دے کہ یہ واردات اور کیفیات اور یہ جو انکشافات ہیں یہ سب مخلوق ہی ہیں، یہ تو ان بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، گزرنے کے بعد بتا رہے ہیں جب گزر گئے۔ یہاں تو تھوڑا سا انکشاف ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے پتہ نہیں میں کیا ہو گیا، اور لوگ بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو کشف ہوتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے میں کوئی چیز بن گیا ہوں۔ تو یہ جو اس پر متوجہ ہو گیا، یہ اللہ سے کیا ہو گیا، اس سے توجہ اس کی ہٹ گئی ہے، اس پہ گھرما رہے ہیں، لیکن یہ تدریجن جب اس میں سے گزرتے گزرتے کہ اللہ اس کی حقیقت کھول دیتی ہیں، ان سب سے پھر طبیعت ہٹ جاتی ہے اگر مربی ان کے ساتھ ہے، تربیت کرنے والا ان کے ساتھ ہے اور اللہ کا فضل ان کے ساتھ ہے، ورنہ کثیر مخلوق ایسے بھی ہیں جو اس سے گمراہ ہو گئے کہ لوگوں نے گھرا ہوا ہے، اپنے وہ مسائل لے کر آ رہے ہیں، انہیں کو دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں اور ظن کو یقین کا درجہ دے دیا ہے، اس لیے اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ مجھے تو ایک ایسی عطا حمد جمع کر دے جو تجھ تک پہنچا دے اور میرے قلب کو مخلوقات کے تعلق سے قطع کر دے کہ میرے اندرون سے میری رغبت صرف تیری ذات ہی رہی. آگے فرماتے ہیں الہی جو چیز اپنے وجود میں تیری محتاج ہے اس سے تیرے وجود پر کیوں کوئی استدلال ہو سکتا ہے؟ کیا تیرے ماں سوا کا ظہور اس قدر ہو سکتا ہے جو تجھے حاصل نہ ہو؟ یہاں تک کہ وہ تیرا ظاہر کرنے والا بنے، تو کب غائب ہے جو تیرے وجود پر کسی دلیل کی دلالت کی حاجت ہو؟ تو کب بعید ہے جو مخلوقات تجھ تک پہنچاتے ہیں؟ یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ باب چونکہ انتہا کا ہے تو یہ ذرا بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، ہماری عقول سے والا ہیں، برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، غور کریں تو تھوڑی بہت سمجھ بھی آ جائے گی. کیا فرماتے ہیں الہی جو چیز اپنے وجود میں تیری محتاج ہے اس سے تیرے وجود پر کیوں کوئی استدلال ہو سکتا ہے؟ کیا تیرے ماں سوا کا ظہور اس قدر ہو سکتا ہے جو تجھے حاصل نہ ہو؟ یہاں تک وہ تیرا ظہر کرنے والا بنے، تو کب غائب ہے جو تیرے وجود پر کسی دلیل کی دلالت کی حاجت ہو؟ تو کب بعید ہے جو مخلوقات تجھ تک پہنچا دیں؟ اس کے فائدے سماتے مولانا، جو لوگ حق تعالیٰ کے وجود پر مخلوقات سے استدلال کرتے ہیں، ان سے شیخ رحمت اللہ تعجب فرما کر کہتے ہیں کہ اے اللہ جو چیز اپنے وجود میں تیری محتاج ہے، کہ اگر تو موجود نہ کرتا تو چاہے موجود نہ ہوتی، وہ شاید تیرے وجود پر کیسے دلیل ہو سکتی ہے؟ یہ بھی بہت ذرا اونچے درجے کی بات ہے. کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ حق تعالیٰ کے وجود پر مخلوقات سے استدلال کرتے ہیں، ان سے شیخ رحمتہ اللہ تعجب فرما کر کہتے ہیں، کیونکہ یہ اس سے اوپر گزر چکے ہیں خود، کہ اے اللہ جو چیز اپنے وجود میں تیری محتاج ہے، اگر تو موجود نہ کرتا تو وہ شاید موجود نہ ہوتی، تو وہ شاید تیرے وجود پر کیسے دلیل ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ دلیل ہمیشہ مدلول سے ظاہر ہوا کرتی ہے، تو کیا تیرے ماں سوا کا ظہور اس قدر ہے کہ وہ ظہور تجھے حاصل نہیں؟ یہاں تک کہ وہ شاید تیری ظاہر کرنے والی بنی اور تجھ پر دلیل بنی؟ ہرگز نہیں، تیرے سے زائد ظہور ہر حیثیت سے کس کا ہو سکتا ہے اور تجھ پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس لیے کہ دلیل تو غائب پر ہوتی ہے، اور تو غائب ہی کب ہے جو تیرے وجود پر کسی دلیل کی دلالت کرنے کی حاجت ہو؟ تو بعید اور دور کہاں ہے کہ مخلوقات تجھ تک پہنچا دیں؟ تو ہر شے سے زائد حاضر و ظاہر ہے، ہر شے سے زیادہ قریب و نزدیک، پھر کیسی دلیل کہاں کا استدلال؟ یہ ساری چیز ذوق کی ہے، جب ذوق صحیح بیدار ہو گیا تو ہر چیز میں اس کی قدرت مشاہدہ ہو گئی، یعنی ہر چیز اس کی مخلوق محسوس ہونے لگی، تو اس پر تعجب سے فرما رہے ہیں. یہ ذرا بہت ہی اونچے درجے کی بات ہے. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کی بھی اصلاح فرما دے اور اللہ تک پہنچنے والا بنا دے. آگے فرماتے ہیں الہی وہ آنکھ جو تجھ کو اپنے اوپر نگہبان اور محافظ نہ دیکھے انجھی ہو، اور اس بندے کی تجارت جس نے اپنے لیے تیری محبت کا حصہ نہیں لیا ٹوٹے میں پڑے. الہی وہ آنکھ جو تجھ کو اپنے اوپر نگہبان اور محافظ نہ دیکھے اندھی ہو، اور اس بندے کی تجارت جس نے اپنے لیے تیری محبت کا حصہ نہیں لیا ٹوٹے میں پڑے. فائدے میں فرماتے ہیں اے اللہ وہ دل کی آنکھ، یہ دل کی آنکھ جو تجھ کو اپنے اوپر نگہبان محافظ نہ دیکھے اندھی ہو جائے، کہ وہ دل کی آنکھ جو تجھ کو اپنے اوپر نگہبان محافظ نہ دیکھے. ان کی آنکھ پینا ہو چکی, دل کی آنکھ پینا ہو چکی, دل کی آنکھ بیدار ہو چکی, اس کو نگہبان محافظ دیکھ رہی محسوس فرما رہی ہے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہ آنکھ دل کی جو تجھ کو اپنے اوپر نگہبان محافظ نہ دیکھے, اس سے بہتر ہے کہ بندھی ہو جائے, جو اور چیزوں کو دیکھے اور تجھے نہ دیکھے, کہ تو نگہبان ہے تو محافظ ہے, وہ آنکھ کیا ہو جائے, اندھی ہو جائے. جس شخص نے خدا تعالی کو اپنے اوپر نگہبان محافظ نہیں جانا وہ در حقیقت اندھا ہے. جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو اپنے کو نگہبان محافظ نہیں جانا وہ در حقیقت کیا اندھا ہے. حضرت شاہ کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کرے وہ اندھا ہی رہے. اور جس بندے نے اپنی تجارت یعنی اپنے افعال اعمال میں تیری محبت کا استعانہ لیا, خدا کرے اس کی تجارت نفع نہ ہو, اس کی تجارت نفع نہ ہو, ٹوٹے میں رہے, اور فی الواقع وہ سب خسارہ میں ہے, اس کو نظر نہیں آتا. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے بھی دلوں کو دلوں کی آنکھوں کو کھول دے, یہ اپنے دل کی اس آنکھ سے جو ہے وہ اس کا اظہار فرما رہے ہیں. معذرت کے ساتھ میرے ذرا چل رہی ہے, ذرا چہرا اس دفعہ اللہ اکبر. یہ تکمیلی باتیں ہیں جی, ہم ابھی مبتدی ہیں, اللہ کرے ہماری ابتدائی صحیح ہو جائے. یہ بہت اونچی باتیں ہیں کہ اللہ وہ دل کی آنکھ جو تجھ کو اپنے اوپر نگہبان محافظ نہ دیکھے اندھی ہو جائے. جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر نگہبان محافظ نہیں جانا وہ در حقیقت اندھا ہے. شیخ کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کرے وہ اندھا ہی رہے. اور جس بندے نے اپنی تجارت یعنی اپنے افعال اعمال میں تیری محبت کا احسان لیا, اللہ کرے اس تجارت نفع میں نفع نہ ہو, وہ ٹوٹتے ہی میرے خسارے میں, فی الواقع سخت خسارہ میں ہے, میں اس کو نظر نہیں آتا. الہی تو نے آثار کی طرف رجوع کرنے کو فرمایا, الہی تو نے آثار کی طرف رجوع کرنے کو حکم فرمایا, تو مجھ کو اپنے انوار کے لباس اور نظر بصیرت کی رہنمائی کے ساتھ ان کی طرف پھیر, تاکہ جس طرح تیرا حکم ہے میں ان کی نظر کرنے سے قلب محفوظ اور ان پہ اعتماد کرنے سے ان سے بلند ہمت داخل ہوا تھا, اسی طرح ان سے تیری بارگاہ کی جانب پھروں تو ہر پھروں تو ہر چیز پر قادر ہے. یہ بھی ذرا بہت اونچے درجے کی بات ہے, پھر دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں. الہی تو نے آثار کی طرف رجوع کرنے حکم فرمایا, تو مجھ کو اپنے انوار کے لباس اور نظر بصیرت کی رہنمائی کے ساتھ ان کی طرف پھیر, تاکہ جس طرح تیرے حکم سے میں ان کی طرف نظر کرنے سے قلب محفوظ اور ان پر اعتماد کرنے سے ان سے بلند ہمت داخل ہوا تھا, اسی طرح ان سے تیری بارگاہ عالی کی جانب پھروں, تو ہر چیز پر قادر ہے. اس کے فائدے فرماتے ہیں, اے اللہ آپ تک پہنچنے اور مشاہدہ کے بعد آپ نے مجھ کو مخلوقات یعنی اپنے اہل و عیال و مال کے رجوع کرنے اور ان کے ملتفت ہونے کا حکم فرمایا ہے. جب وصول ہو گیا, دل متوجہ اللہ رہنے کا عادی بن گیا, اب اس کے بعد اس کو حکم ہوتا ہے اب اپنے اہل و عیال کی طرف ان کی تربیت کے لیے اور مخلوق کی طرف اس کے تعلق فرما رہے ہیں کہ اے اللہ آپ تک پہنچنے اور وہ مشاہدے کے بعد آپ نے مجھ کو مخلوقات یعنی اہل و عیال و مال کی طرف رجوع کرنے اور ان کی طرف ملتفت ہونے کا حکم فرمایا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف رجوع کر کے میں تجھ سے محجوب ہو جاؤں. یعنی یہ خدشہ پھر بھی لگا ہوا ہے کہ میں ان کی طرف متوجہ ہو کے تیری سے محجوب, اس لیے کہ مجھ کو تو اس طور سے اس طور سے ان کی طرف پھیر کہ تیرے انوار کے لباس میں ہوں, یعنی میرے چاروں پھر تیرے انوار ہوں کہ مخلوق میں میں تجھ ہی کو دیکھوں اور میری بصیرت کی نظر میری رہنمائی کرتی رہے تاکہ میں غیب میں مشغول نہ ہو جاؤں. اللہ کے تربیت کے بعد اللہ ہی بھیج رہے ہیں لیکن پھر بھی اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے, پھر بھی خدشہ ہے, پھر بھی ڈر ہے. اس لیے اللہ ہی سے سوال کر رہے ہیں کہ جب آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی مخلوقات کے طرف اہل و عیال کی طرف رجوع کروں تو ان سے ملتفت ہوں, تو ایسا نہ ہو کہ ان سے رجوع کر کے تجھ سے معجوب ہو جاؤں. اس لیے مجھ کو تو اس طور سے ان کی طرف پھیر کہ تیرے انوار کے لباس میں ہوں, یعنی میرے چاروں طرف تیرے انوار ہوں کہ مخلوق میں میں تجھ کو ہی دیکھوں اور میری بصیرت کی نظر میری رہنمائی کرتی رہے تاکہ میں غیب میں مشغول نہ جاؤں, جیسا کہ ابتدائے سلوک میں میرا قلب ان سے محفوظ رہا اور ان پر اعتماد کرنے سے بلد ہمت رہ کر تیری بارگاہ میں داخل ہوا تھا. اسی طرح اب بعد فنا کا مشاہدہ کہ ان سے تیری ہی بارگاہ عالی کی جانب پھروں, یعنی ہر شے میں تیرا ہی مشاہدہ کروں, تو ہر چیز پر قادر ہے, لہذا اس میری حاجت براری پر بھی تجھ کو قدرت ہے. یعنی یہ ایک اونچے مقام پر پہنچ کر بھی اپنے اندر خطرہ محسوس کر رہے ہیں, پھر بھی اب یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پھر یاد آ رہا ہے جس میں فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. یعنی جس اللہ, کیونکہ اپنی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے, یعنی یہ ایک یقین کے درجے میں دل میں پوری طرح راسخ ہو گئی کہ قادر مطلق, فاعل حقیقی, متصرف حقیقی فقط اکیلی اللہ کی ذات ہے, اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اب ان کا دل ایسے متوجہ ہو گیا ہے, اب اس ان ساری چیزوں سے گزر کر مقابلہ نفس کے ساتھ, شیطان کے ساتھ, ماحول کے ساتھ یہ ٹکر ہو کے ان کو مغلوب کر کے ان سے نکل کر ساری مخلوقات کے خیالات سے, تصرفات سے نکل کر توجہ پوری پوری جیسے کو کہ 100% متوجہ ہو گئی اور مزے خوب لے لیے, اس کی قدرت مشاہدہ ہونے لگی ہر چیز کے اندر. اب حکم جو ہو گیا چل, اب تربیت کار ان کی, اب خدشہ یہ ہے کہ اب لوٹنے کے بعد کہیں ان میں مبتلا ہو کر تجھ سے میں پھر محجوب نہ ہو جاؤں, اس لیے اللہ ہی سے سوال کر رہی ہوں کہ جس طریقے سے ابتدائی سلوک کے اندر جو ہے میرا دل ان سے محفوظ رہا ان کے اندر ہی, لیکن تو نے بچائے رکھا, میں خود ان سے بچتا رہا, یعنی ان کے حقوق کو ادا تو کرتا رہا, لیکن تیرے سے بڑھتے 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 اب آپ کی طرف سے مجھے امر آ گیا ہے, اب مجھے ایسا ہی کر دے کہ جس طریقے سے میرے دل کو اس وقت محسوس رکھا ہے کہ ان پر اعتماد کرنے سے بلند ہمت رہ کر تیری بارگاہ میں داخل ہوا تھا. تو اب اسی طرح بعد فنا مشاہدہ کے ان سے جیسے میں اپنے آپ سے فنا ہو گیا تھا, غلط ارادوں سے فنا ہو گیا تھا, غلط اعتقادوں سے فنا ہو گیا تھا, ان پر تاثر سے فنا ہو گیا تھا, ان کی طرف کوئی توقع نہیں, ان سے ان پر کوئی بھروسہ نہیں, دل ان سے نکل گیا تھا, اور تیرے مشاہدے کے ساتھ جو ہے ہر ایک میں تیری قدرت مشاہدہ کر چکا ہے, اب تیری بارگاہ عالی کی جانب پھروں, یعنی ہر شے میں اب بھی میں تیرا ہی مشاہدہ کروں اور تو ہر شے پر چیز پر قادر ہے, لہذا میری اس حاجت براری پر بھی تجھ کو قدرت ہے. تو اللہ ہی سے سوال کر رہے ہیں, اب مجھے جو لوٹایا جا رہا ہے مخلوق کی طرف ان کی تربیت کی لیے طرف, اور جو میرے ذمہ کام لگایا جا رہا ہے اس میں بھی میں تیرا محتاج ہوں کہ اسی طرح مجھے میری مدد فرما جیسے پہلے فرمائی تھی, اور تجھ کو اس پر پوری کی پوری قدرت ہے, یعنی اپنے اوپر بھروسہ اب بھی نہیں ہے. یہ ہے اصل چیز, یعنی اس مقام پر پہنچ کر بھی اپنے کو بھروسہ بالکل نہیں ہے اور خدشہ ہی ہے, خطرہ ہی ہے, اس لیے اس سے التجا کر رہے ہیں. آگے فرمارے الہی یہ میری خواری تیرے سامنے ظاہر اور یہ میری حالت تجھ پر غیر مخفی تجھ سے ہے، تجھ سے ہی تیری بارگاہ عالی تک پہنچنا طلب کرتا ہوں۔ الہی یہ میری خواری تیرے سامنے ظاہر، یہ میری حالت تجھ پر غیر مخفی تجھ سے ہی تیری بارگاہ عالی تک پہنچنا طلب کرتا ہوں اور تیرے ساتھ تیری بارگاہ عالی تک رہنمائی چاہتا ہوں۔ تو میری اپنے تک اپنے نور کے ساتھ رہنمائی فرما اور سچی عبودیت میں اپنے ساتھ مجھ کو ٹھہرا۔ بس برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، بات کے ذرا بہت زیادہ اونچے درجے کی ہیں۔ فائدے فرماتے ہیں، اے اللہ میری ذلت اور خواری جو میرا ذاتی امر ہے تیرے سامنے ظاہر ہے، میری حالت تجھ پر پوشیدہ نہیں ہے، میری ذلت خواری اور میرا ذاتی امر جو ہے تیرے سامنے ظاہر ہے، میری حالت تجھ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ ذلت و خواری اپنے نفس کی جس کو منکشف ہو گئی، یہ حقیقت میں عین عزت ہے۔ اللہ یہ سمجھ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ذلت اور خواری اپنے نفس کی جس کو منکشف ہو گئی، یہ حقیقت میں عین عزت ہے۔ ہم اس کا الٹ سمجھتے ہیں، نفس کی عزت ہو، لوگوں کے ذریعے عزت ہو، لیکن اپنی نظر میں جو سمجھتا ہے، اپنے نفس کو ذلیل سمجھتا ہے، یہی عزت ہے۔ ذلت و خواری اپنے نفس کی جس کو منکشف ہو گئی، یہ حقیقت میں عین عزت ہے۔ جس کو اپنی خواری کا علم نہیں اور اپنے نفس کو عزت والا جانتا ہے، حقیقت میں یہی خواری ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری بارگاہ عالی تک پہنچنا طلب کرتا ہوں اور اپنے عمل و حال کو کچھ دخل نہیں جانتا، تیرے ہی ساتھ تیری بارگاہ عالی تک رہنمائی چاہتا ہوں، یعنی اوروں کی طرح مخلوقات سے تجھ پہ استدلال نہیں کرتا کہ مخلوق تجھ پر رہنمائی کرے، تجھ کو ہی تیری ذات پر دلیل بناتا ہوں۔ ایک عارف سے کسی نے پوچھا، تم نے کس چیز سے اپنے رب کو پہچانا؟ فرمایا، عرف تو ربی بے ربی، یعنی میں نے اپنے رب کو اپنے رب ہی سے پہچانا۔ تو میری اپنی ذات تک اپنے نور کے ساتھ رہنمائی فرما، یعنی نور معرفت میرے قلب میں ڈال دے کہ میں اس سے راہ یاب ہوں اور سچی بندگی میں مجھ کو اپنے سامنے ٹھہرا، اس طور سے کہ ربوبیت کے اوصاف مجھ پر ظاہر نہ ہوں بلکہ بندگی اور عبودیت کے اوصاف سے متصف ہوں۔ وہ اوصاف کیا ہیں؟ ذلت، عجز، مسکنت۔ اللہ ہمیں بھی اس کی کوئی حقیقت سے آشنائی عطا فرما دے، اللہ ہمیں بھی جو ہے اس کی لذت سے آشنائی عطا فرما دے۔ اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی ہمارے نفس کے عیوب کھول دے، اور جب تک ہمارے نفس کے عیوب ہمارے دل پر کھلتے نہیں ہیں، ہم اس کو عزت دے رہے ہیں، ان پر کھل گئے ہیں، اس لیے یہ ان سے اس بچ رہے ہیں۔ اور آخر میں بھی، یعنی مقرب ہو کر بھی، وصول ہو کر بھی ہیں، اس لوٹنے سے ڈر رہے ہیں، اس لیے اللہ پاک سے اس کی طلب کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی مناجات کا شوق عطا فرما دے۔ اللہ سے انشاءاللہ اللہ کا ذکر کریں گے، ذکر سے دل کے اندر صلاحیت بڑھے گی، نفسانیت مغلوب ہوگی، شیطانیت مغلوب ہوگی، پاکیزگی آئے گی، ادراک صحیح ہوگا۔ یہ اگلے درجات ہیں، آگے بڑھتے 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 جو ہے، ابھی تو ہم ابتدا ہی میں اٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں ان میں سے نکال دے۔ اسی لیے عرض کیا جاتا ہے کہ ذکر کو ہم اس لیے کریں تاکہ اس ذکر سے مذکور کی طرف ہمارے دل کی توجہ رہنے لگے ہر آن ہر گھڑی۔ جب اللہ کا دھیان ہر آن ہر گھڑی رہنے لگے گا، تنہائیوں کے اندر، خلوت کے اندر، جلوت کے اندر، ہر حال کے اندر، پھر اللہ پاک جو ہے ہمارے نفس کی قوت کو توڑیں گے، اور نفس کی قوت ٹوٹے گی، شیطان کی قوت ٹوٹے گی، ماحول کے گندے اثرات سے دلوں کو پاکیزگی ملے گی، پھر دل کا وہ اصل حادثہ بیدار ہوگا۔ یہ باتیں جو فرما رہے ہیں، یہ اپنے مجاہدے کے بعد فرما رہے ہیں. ابتدا اس کی یہی ذکر ہے جس کے لیے ہمارے یہاں جو طریقہ ذکر خفی کا ہے, ایک طریقہ یہ بھی ہے دل کی اصلاح کے لیے, ایک طریقہ یہ بھی ہے, اس کا مستقل حکم بھی ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو, یعنی کثرت سے یاد کرو, غافلی میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے, اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد گسالو. اللہ ہی فرما رہے ہیں فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا, کہ رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو تبتل کے ساتھ, یعنی یہ صلاحیت. یہ تو خیر بہت اونچے درجے کی بات ہے جب ہم نے پڑھی ہیں, یعنی اس سے پہلے بھی, یعنی جو اصل ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم جو ماحول سے متاثر ہو کر مغلوب ہو کر چاہتے ہوئے بھی اللہ کی اطاعت پر صحیح طریقے سے آ نہیں پا رہے, نفس کی قوت ٹوٹ نہیں رہی, یہ ہم پر غلبہ کر جاتا ہے, ماحول کی فضائیں غالب ہو جاتی ہیں, اس قوت کو توڑنے کے لیے چلتے پھرتے تھوڑے سے کرنے بات بنے گی نہیں. اللہ سے مانگے اللہ ہمیں یہ احساس عطا فرما دے کہ یہ بھی ہماری ایک مستقل ضرورت ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہمیں کچھ وقت خاص نکالنا ہوگا. اس لیے فرمایا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, کہ یہ حالت پیدا ہوگی جب ہم تبتل کے ساتھ, تنہائی کے ساتھ, خلوت کے اندر بیٹھ کر اللہ کی یاد کو سینے میں رچائیں گے, بسائیں گے. اللہ کرے اس کی ضرورت کا احساس بھی ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. تو ایک یہ طریقہ یہ بھی ہے, تو یہ تصور کا طریقہ ہے کہ تصور سے اپنے دل پر لفظ اللہ لکھنا, خوش نما رنگ جس کو جو اچھا لگے یا لکھا ہوا تصور کرنا, اور تصور سے اپنے ارادے سے دل کے اندر اس مبارک نام کی تکرار, فتبارک قسم ربی کا, اللہ خود فرما رہے ہیں کہ رب کا یہ نام بڑا متبرک نام ہے, اس متبرک نام کو دل کے اندر نقش کر کے اس کی دل کے اندر تکرار, اللہ یہ اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی وہ ایسے یاد رہے کہ جو ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے, ہر نافرمانی سے روک دے, حرام کاموں سے روک دے. تو اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے وہ شفافت, وہ لطافت, وہ پاکیزگی, وہ قوت, وہ ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیتے ہیں.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق, اللهم طهر قلوبنا قلوبنا عن غيرك ونظف قلوبنا بنور المعرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك الولاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم. چونکہ دردوں کا دورہ چل رہا ہے اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے بار بار میں کروٹ لے رہا ہوں ٹانگ کی، ادھر ادھر جو ہے ان شاء اللہ اللہ کے